الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله العظيم
میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو نور ہدایت سے مالا مال فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اہل ایمان کے اندر ہمیں پیدا فرمایا۔ اس نور ہدایت کی حفاظت حد سے زیادہ ضروری ہے۔ جو قدردانی کرنے والے ہیں اللہ پاک ان کے اس نور ہدایت میں دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماتے ہیں، اور جو اس نور ہدایت کے مل جانے کے باوجود ناقدری کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ہدایت کے نور سلب بھی کر لیے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس نور ہدایت کے تمام تقاضوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس ایمانی نور کی حلاوت اور ذائقے و لذت سے محروم رہتے ہیں۔ ہدایت کا نور اللہ پاک نے جو ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اس سے متعلق گزشتہ مضامین میں آپ نے سماعت فرمایا کہ بن مانگے بلا استحقاق اللہ پاک نے ایمان کی دولت نور ہدایت ہمیں عطا فرما دیا۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو اس نور ہدایت کو نقصان پہنچانے کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جو ہماری روحانیت کو، نورانیت کو، دل کی دنیا کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے وہ ہے بد نظری کا عمل، کہ بد نگاہی، بد نظری یہ وہ تباہ کن بیماری ہے، وہ روحانی مرض ہے جس کی وجہ سے یہ ہدایت کا نور ظلمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان صرف نام کا مسلمان کہلاتا ہے، ورنہ ایمان کی روشنی دل کے اندر وہ سیاہی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بڑے ہی عجیب انداز سے اس روحانی مرض کے اوپر نشاندہی کرتے ہوئے آگاہی کی، اور ساتھ میں بڑے ہی عجیب انداز میں تنبیہ فرمائی۔ جو انداز اللہ تعالی نے اختیار فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالی آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے اور دلوں کے اندر تیار ہونے والے خیالات کو بھی اللہ تعالی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو، بھلے تمہاری آنکھوں کا عمل ہو یا تمہارے دل کا عمل ہو، آنکھوں کا گناہ ہو یا دل کا گناہ ہو، یہ دونوں کے دونوں ایسے جرائم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بخوبی واقف ہے۔ امراض تو دونوں طرح کے ہیں، جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں۔ جسمانی امراض جن کے تدارک کے لیے انسان اتنا فکر مند رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی مرض لاحق ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے، اس سے چھٹکارے کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، ہر طرح کی تدابیر کرتا ہے، اس سے بچاؤ کے سامان اختیار کرتا ہے، علاج معالجہ کرتا ہے مختلف قسم کی، حتیٰ کہ اگر کڑوی سے کڑوی دوا کھانی پڑ جائے تو وہ بھی کھاتا ہے، لیکن ہر ممکن کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس مرض سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ یہ مرض جو جسمانی مرض ہے، جس کی انتہا زیادہ سے زیادہ جا کر جو ہوتی ہے وہ موت پر ہوتی ہے، جس کا انجام اگر انتہا کو پہنچ جائے تو اس جسمانی مرض کی انتہا موت پر ہوا کرتی ہے، لیکن اس مرض کی ہولناکی کو سمجھتے ہوئے انسان اس قدر فکر مند ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، ہر طرح کی تگ و دو کر لینے کے باوجود چاہتا ہے کہ وہ اس مرض سے چھٹکارا پا لے۔ حالانکہ موت جو اس مرض کی انتہا ہے، صاحب ایمان کے حق میں تو وہ بھی راحت اور آرام اور سکون کا سامان ہے کہ مومن کو تو اللہ پاک نے جیتے جی بھی خوش نصیبی اور بامراد اس کو بنایا اور انتقال ہو جاتا ہے، موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، تو تب بھی اللہ پاک نے اس کو بامراد قرار دیا اور اس کے لیے جو بشارتیں رکھی عالم برزخ میں، عالم آخرت میں، تو وہاں پر بھی اللہ پاک نے اس کے ساتھ انعام اور اکرام کے معاملات فرمائے. یہ موت مومن کے لیے راحت اور آرام کا سامان ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ رونما ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آپ کے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی اہلیہ محترمہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا. صاحبزادے کی طبیعت ناساز تھی، کم عمر بچہ تھا، بیماری چل رہی تھی، طبیعت ناساز ہے. ظاہر ہے کہ والد اور والدہ اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کی بیماری پر فکر مند ہو جاتے ہیں، تو حضرت ابو طلحہ کو بھی فکر دامنگیر تھی کہ بچہ بیمار چل رہا ہے. صحتیابی کے لیے دوا اور دعا دونوں کر رہے تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بچے کا وقت مقررہ آ گیا، اللہ کو پیارا ہوا. اور اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کسب معاش کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے نکلے ہوئے تھے. شام کو جب تھکے ماندے گھر کو واپس آئے، تو آنے کے بعد اپنی اہلیہ سے بچے کی طبیعت دریافت کی، حال معلوم کیا، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو تربیت یافتہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک طرف تو بچے کی موت واقع ہوئی، دوسری طرف شوہر کا آرام اور شوہر کی پریشانی کہ اگر دن بھر کے تھکے ماندے شوہر کو یک لخت خبر دے دی جائے کہ بچے کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ ماں ہو یا باپ ہو، بچے کی جدائی کا غم وہ ایک قیامت بن کے انسان پہ ٹوٹتا ہے. اس لحاظ سے اللہ پاک نے دینداری کی جو سمجھ عطا فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جو ان کو جینے کے اور شوہر کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے، تو اس کے جو سلیقے نصیب ہوئے تھے، تو شوہر کے اس سوال کے جواب میں فرماتی ہیں اب وہ بہت ہی راحت اور آرام اور سکون میں ہے. وہ بچہ جو اب سے پہلے بیماری کی وجہ سے بے چین اور پریشان اور بیتاب دکھائی دے رہا تھا، کچھ ہی وقت پہلے وہ موت کی آغوش میں چلا گیا. اور حضرت ابو طلحہ کے اس سوال کے جواب میں کہ بچہ اب کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، کیفیت کیا ہے، فرماتی ہے کہ اب وہ بہت ہی راحت اور آرام اور سکون میں ہے. یہ وہ دینداری اور سمجھداری ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں اور آپ کے مزاج سے انسان کو نصیب ہوتی ہے، کہ جب دین انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک دین کی ایسی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں کہ جھوٹ بھی نہ ہو، بات بھی صاف ستھری، کہ بچہ جو اب تک کرب میں مبتلا تھا، تکلیف میں مبتلا تھا، بے چینی میں مبتلا تھا، موت کی آغوش میں جا کے اب وہ چین اور آرام کی نیند سو گیا. دوسری طرف شوہر کو اچانک بیٹے کی وفات کا صدمہ پہنچاؤں، تو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ دن بھر کے تھکے ماندے آئے ہیں، موت کی طلب پا کر نہ کھانا کھائیں گے، نہ رات کو آرام سے سو پائیں گے. تو بس یہ جواب دے کر مطمئن کر دیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا بھی کھایا اور اس کے بعد رات کو جب آرام فرمانے لگے تو ازدواجی تعلقات بھی قائم کیے. ماں ہے، کلیجے کا ٹکڑا جدا ہو چکا ہے، لیکن شوہر کے آرام کی خاطر بچہ موت کی آغوش میں جا چکا، لیکن شوہر سے ملاپ بھی کر رہی ہیں. صبح جب ہوئی، نماز فجر پڑھ کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے، اس وقت تمہید بانی اور پوچھنے لگی کہ اگر کوئی کسی کے پاس اپنی امانت رکھوائے اور اپنے مقررہ وقت پر وہ امانت واپس مانگے، امانت رکھنے والا کیا کرے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ امانت دار امین اس امانت کو خوشی خوشی اس صاحب امانت کو واپس کر دے گا جس نے امانت رکھوائی تھی. اب وہ اپنی امانت واپس لے رہا ہے تو اس کو بخوشی واپس لوٹا دی جائے. تمہید مان لینے کے بعد پھر بتایا کہ اللہ پاک نے ہمیں اولاد کی امانت دی تھی اور اس کے وقت آ جانے پر اللہ پاک نے اپنی امانت ہم سے واپس لے لی. تسلی کے ساتھ بتا دینے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر وہ صدمہ جو اچانک پڑتا جس کی وجہ سے وہ رات کو بے آرام بھی ہوتے، کھانا بھی چھوڑتے، بے چینی میں رات گزارتے، لیکن دین کی سمجھ بوجھ کی وجہ سے جو اللہ پاک نے عقل و شعور عطا فرمایا تھا، فہم و فراست عطا فرمائی تھی، جینے کے وہ سلیقے عطا فرمائے تھے کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا جب وقت آتا ہے دنیا میں آتا ہے، جب وقت پورا ہو جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، ماں باپ ہوں وہ بھی چلے جاتے ہیں، اولاد ہو وہ بھی چلی جاتی ہے، بہن بھائی ہوں وہ بھی چلے جاتے ہیں، میاں بیوی ہوں وہ بھی چلے جاتے ہیں، ہر رشتہ دنیا کے اندر جدائی کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو جب یہ تفصیل حضرت ابو طلحہ کے سامنے آئی کہ بچے کا تو گزشتہ کل انتقال ہو چکا تھا اور مجھے آج صبح اطلاع ملی اور میری بیوی نے میری راحت اور آرام کا اتنا خیال رکھا اور ایسا باصلاحیت جواب دیا کہ بچہ راحت اور آرام اور سکون میں ہے، تو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے واقعے سے آگاہ کیا، پوری تفصیل بیان فرمائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم کے حوصلے کی گویا کہ پذیرائی کی، فرمایا کہ ایسی ماں کہ جس کا بیٹا انتقال کر چکا ہو پھر بھی وہ اپنے شوہر کو ہم بستر ہونے دے، ایسی باہمت عورت، فرمایا کہ اللہ کرے کہ جو اس ازدواجی تعلق قائم ہوا تو اللہ پاک اسی تعلق کے ذریعے کوئی نعم البدل عطا فرما دے، اور اللہ پاک اس نعم البدل کے اندر دین کے خادمین پیدا فرما دے۔ اللہ پاک نے اسی ملاپ کی بدولت نرینہ اولاد عطا فرمائی اور پھر ان کی نسل کے اندر 10 بیٹے ایسے عطا ہوئے کہ جو سب کے سب حافظ قرآن خدام دین بنے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن مسلمان کے لیے تو جینا بھی راحت اور آرام کا سامان ہوا کرتا ہے، اور جب اس کا وقت مقرر آ جائے، موت کا پیغام اس کے لیے آ جائے، تو موت بھی اس کے لیے باعث آرام ہوا کرتی ہے۔ تو جسمانی مرض سے بچاؤ کے لیے کہ جس کا انتہا اور جس کا انجام موت ہے، اس سے بچاؤ کے لیے انسان اتنی تدبیریں کیا کرتا ہے، لیکن روحانی مرض کہ جس کی ہولنا کی بڑی ہی تباہ کن ہے، موت کے جو واقعات ہیں ان سے سبق ملتا ہے کہ جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی جب اللہ کے لیے ہو تو انسان ہر حال میں خوش نصیب ہوا کرتا ہے، اور دین کی سمجھ بوجھ جب انسان کو نصیب ہو جائے تو دیہاتی ہو یا شہری، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو اللہ پاک وہ حکمت وہ بصیرت عطا فرماتے ہیں کہ وہ عقل و شعور اس کو نصیب ہوتا ہے کہ دیہاتی بھی ایسی معرفت کی باتیں کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو مختلف لوگ آ رہے تھے، تعزیت کر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دیہاتی آیا، وہ دیہاتی بھی بڑا خوش نصیب دیہاتی تھا جس کو دینداری نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، صحابیت کا شرف ملا، تو وہ لوگ بھی بڑی کام کی اور پتے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آنے کے بعد کہنے لگا کہ اے ابن عباس، آپ لوگ بڑے ہیں، بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے صبر سے ہم لوگ صبر سیکھتے ہیں، آپ لوگوں کے حوصلوں سے ہم لوگ حوصلہ سیکھتے ہیں۔ تمہید باندھنے کے بعد کہنے لگا کہ اے ابن عباس، اللہ پاک نے حضرت عباس کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ کے والد حضرت عباس آپ لوگوں سے جدا ہوئے، اس جدائی کے بدلے میں جو چیز آپ کو ملی صبر کی شکل میں، وہ حضرت عباس سے بھی بڑھ کر ہے۔ کہ حضرت عباس ایک انسان تھے اور والد کا درجہ رکھتے تھے، شفقت بھرا سایہ تھے، لیکن جب ان کی جدائی کا غم آپ کو ملا اور اس پر آپ نے صبر سے تحمل سے کام لیا، تو یہ صبر ان کی ہستی سے بھی بڑھ کر ہے کہ جو اجر و ثواب اللہ پاک آپ کو اس صبر پر عطا فرمائیں گے وہ یقیناً حضرت عباس کی ہستی سے بڑھ کر ہوگا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی جدائی کے بدلے میں جو چیز ملی وہ آپ سے بڑھ کر ہے، وہ ہے اللہ تعالی کی ملاقات۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو موت کے ذریعے سے ملاقات کا شرف نصیب فرماتے ہیں، الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملاقات کرواتا ہے. تو اس موت کے پل کو عبور کر کے ایک دوست اپنے دوست سے ملاقات کیا کرتا ہے. اس لحاظ سے اس دیہاتی نے بڑے پتے کی بات بتائی کہ اے ابن عباس، حضرت عباس کی جدائی کے بدلے میں جو چیز تم کو ملی یعنی صبر، وہ حضرت عباس سے بڑھ کر ہے، اور حضرت عباس کو تمہاری جدائی کے بدلے میں جو چیز ملی یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات، وہ تم سے بڑھ کر ہے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو دینداری کی بدولت نصیب ہوتی ہے. انسان کی سوچ، اس کا مزاج اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ ہر چیز میں وہ اس نگاہ سے دیکھتا ہے جس کو نور بصیرت کہا جاتا ہے. اس لحاظ سے موت مومن کے لیے راحت اور آرام کا سامان بنا کرتی ہے، اور جسمانی امراض کی انتہا جب موت پر ہو جاتی ہے تو موت کے ذریعے سے انسان اس پل کو عبور کر کے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شرف حاصل کر لیا کرتا ہے. جبکہ دوسری طرف روحانی امراض ہیں اور وہ تباہ کن بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے نور ہدایت بالکل ظلمت کا شکار ہو جاتا ہے اور ہدایت کا وہ نور بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے. روحانی مرض، جس کو دل کا روگ کہا جا سکتا ہے، یہ وہ مرض ہے کہ جس کا انجام، جس کی انتہا ایک ایسے مرحلے پر جا کر ہوتی ہے کہ جہاں پر نہ انسان جی پاتا ہے نہ مر پاتا ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، بغاوت پر تلے ہوئے ہیں، زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزارنے والے ہیں، آخرت میں جو ان کو جس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، لا يموت فيها ولا يحيى، نہ تو اس عذاب کے اندر وہ جی پائیں گے نہ ہی مر پائیں گے، ایسے بیچو بیچ کرب میں مبتلا ہوں گے کہ نہ تو وہ زندہوں میں شمار ہوں گے نہ ہی وہ مردوں میں شمار ہوں گے. تو روحانی مرض اور وہ روگ کہ جس کا انجام اتنا بھیانک اور اتنا ہولناک، اتنا خطرناک کہ جس کی وجہ سے انسان نہ زندہوں میں شمار ہو نہ مردوں میں شمار ہو، تو اس قسم کے امراض سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں آگاہی کی اور اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور تم اپنے دل کے اندر جو خیالات تیار کرتے ہو وہ سارے بھید بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے افشا ہیں. اور یہ مرض ایسا مہلک مرض ہے کہ جو وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے، پھیلا ہوا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ مرد، عورت، بوڑھے، جوان، ہر طرف اس مرض کے اندر وبائی امراض کی شکل اختیار ہو چکی ہے، اور ہر کس و ناکس الا ماشاء اللہ جس کو اللہ پاک بچانا چاہے، یا جو اپنے آپ کو صحیح نہج پر چلانا چاہے، جس کو آخرت نظر آتی ہو، آخرت کے وبال جس کے سامنے ہو، اپنے آپ کو صاف ستھرے راستے پر جو چلانا چاہتا ہو، تو وہ تو اس مہلک مرض سے بچ پاتا ہے. ورنہ جو شخص اس سے لاپرواہی کرتا ہے، اس مرض کو مرض ہی نہیں سمجھتا یا اس کو بہت ہی معمولی مرض سمجھتا ہے، تو ایسے لوگ بہت بڑی تباہیوں کا سامنا کرتے ہیں. بقرات جو بہت ہی زیادہ ماہر طبیب گزرے، کسی نے ان سے سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ شدید درجے کا مرض کون سا ہوتا ہے، تو جواب دیا کہ وہ مرض جس کو لوگ ہلکا جانے، وہ بیماری جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہوں، یہی بیماری سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا. تو روحانی روگوں کے اندر، روحانی امراض کے اندر بد نگاہی کا مرض بھی اتنا عام ہو چکا ہے، ابتلا اتنا عام ہے کہ ہر کس و ناکس، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، دیندار ہوں، اور حاجی ہوں، روزے دار ہوں، ہر قسم کے طبقے کے لوگ اس وبائی مرض کے اندر مبتلا دکھائی دیتے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ اس مرض کو بہت ہی معمولی درجہ دیا جاتا ہے، اس کو کوئی اہم ترین، کوئی بڑا گناہ تصور نہیں کیا جاتا. تو جس طرح جسمانی بیماری کے اندر شدید درجے کی بیماری وہ ہے کہ جس کو ہلکا جانا جائے، تو اسی طرح روحانی بیماریوں کے اندر وہ بیماری بھی شدید درجے کی ہوتی ہے، حد سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ جس کو ہلکا جانا جائے. جب گناہ کو ہلکا جانا جاتا ہے تو اس پر کبھی بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، انسان کو کبھی بھی اس گناہ کے کر لینے کے بعد ندامت نہیں ہوتی، پچھتاوا نہیں ہوتا. جو چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے، شراب خوری، شراب نوشی ہے، حرام خوری ہے، یہ وہ بڑے بڑے جرائم ہیں کہ انسان ان کے کرنے کے تصور سے لرز اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں زنا کا مرتکب بنوں، خدا نہ کرے کہ میں شراب کو اپنے صاف ستھرے منہ پہ لگاؤں، خدا نہ کرے کہ میں ڈکیتی کروں۔ اس قسم کے جرائم کا تصور کر کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن اسی طرح کے مہلک اور خطرناک مرض کہ جس کو انسان اتنا معمولی سمجھے کہ صبح و شام، رات دن، عمر بیت جاتی ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں، اس چیز کو معمولی سمجھتے ہوئے اور انسان کو کبھی توجہ نہیں ہوتی تدارک کی طرف۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روگ اتنا خطرناک ہے، یہ مرض اتنا جڑ پکڑ لیتا ہے کہ اگر بر وقت اس کا تدارک نہ کیا جائے، بد نظری کا علاج نہ کیا جائے اور اس کے جو اسباب ہیں ان سے نہ بچا جائے تو فرماتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہو کے مرنے مر جاتا ہے لیکن یہ مرض اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ بوڑھے بوڑھے افراد جوانی ہی سے اس وبا کے اندر مبتلا چلے آئے اور کبھی توجہ نہ ہوئی تو توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز، وہ بیماری ایسی جڑ پکڑ لیتی ہے کہ انسان کے رگ و ریشے کے اندر ایسی رچ بس جاتی ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، تسبیحات بھی چلا رہا ہے لیکن اس ماحول کے اندر آ کر اپنی نگاہوں کو نہیں بچاتا یا اپنے آپ کو جو تحفظ دینا چاہیے تھا، جس انداز سے پاک و صاف رکھنا چاہیے تھا، پاک و صاف نہیں رکھ پا رہا۔ وجہ کیا ہے کہ اس گناہ کو، اس مرض کو ہلکا جانا۔ آگ اگر بڑے پیمانے پر لگ جائے، بھڑک اٹھے، چیخو پکار مچ جاتی ہے، ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے، ہر طرف واویلا ہوتا ہے، چیخو پکار کے بعد اس آگ کو بجھانے کے لیے ہر طرف سے لوگ مدد کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آگ بڑے پیمانے پر لگی ہے اور اگر اسی آگ کی ایک چنگاری ہو تو لوگ اس کو معمولی سے سمجھتے ہیں۔ اکثر اور بیشتر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سگریٹ پینے والے حضرات، اللہ پاک ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، کہ یہ مہلک مرض خود انسان اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ سگریٹ ہے، تمباکو نوشی ہے، یا اور دوسرے تیسرے نشے ہیں، گٹکا ہے، یا تیسری چوتھی چیزیں انسان کھا کھا کے اپنی صحت کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کرتا ہے۔ پیسہ بھی ضائع جاتا ہے، صحت کا بھی نقصان ہوتا ہے، اسراف بھی ہوتا ہے۔ کچھ مہینوں پہلے تک جو ہمارے ایک ساتھی ہمارے درس میں بھی شریک ہوتے تھے، محترم جناب محسن صاحب، جن کو منہ کا کینسر ہوا تھا، مدتوں سے پان کھاتے چلے آ رہے تھے، منہ میں زخم ہوا، چھالے پڑ گئے، جب ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور کینسر ہے۔ اب کئی ہفتے گزر چکے کہ نہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ ہو پایا، نہ ان کا ہم سے کوئی رابطہ ہو پایا، اللہ جانے کے زندہ بھی ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے، کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ وہ بیماری بڑھ رہی تھی۔ تو انسان یہ چیزیں کھا کے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، سگریٹ، پان، تمباکو اور دوسری تیسری چیزیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں انسان اپنی صحت کو برباد کرنے کے سامان کرتا ہے۔ آگ اگر بڑے پیمانے پر لگ جائے تو ہر طرف خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، لیکن سگریٹ کا ٹوٹا جلتا ہوا، سلگتا ہوا، پی لینے کے بعد بجھائے بغیر چلتی سڑک پر یوں پھینک دیا جاتا ہے، گلی کوچوں کے اندر یوں پھینک دیا جاتا ہے، ماچس کی تلی جلائی اور اس کے بعد جلی کی جلی پھینک دی جاتی ہے۔ بسا اوقات یہی سگریٹ کا ٹوٹا جو سلگتا ہوا جا کر کہیں ایسی جگہ پر لگ جاتا ہے جہاں کہیں پیٹرول ہو، جہاں کوئی ایندھن ہو، جہاں کوئی روئی کے گودام ہو۔ یہی ماچس کی تلی بسا اوقات پیٹرول پمپ پر ایسی جگہ پر پڑ جاتی ہے جہاں پیٹرول پڑا ہوا تھا، لمحوں کے اندر وہ تباہی مچاتی ہے کہ الاوان والحفیظ۔ تو آگ جب بڑے پیمانے پر ہو تو کس قدر اس کا خوف ہوتا ہے، اور اگر اسی آگ کی ایک چنگاری ہو اس کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو ہے تو یہ وہی آگ، اس کے بھی اتنے ہی خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں جتنے ایک دہکتے ہوئے آگ کے انگارے کے۔ تو اگر اس آگ کی ایک چنگاری کو انسان اپنے بستر کے نیچے چھپا ڈالے، اپنے سوٹ کیس کے اندر ڈال دے، اپنے سامان کے اندر، اپنی کتابوں کی الماری کے اندر چھوڑ دے کہ چلو آگ کی چنگاری ہی تو ہے، تو یہ چنگاری بھی معمولی ہونے کے باوجود وہ خطرناک نقصان پہنچائے گی کہ جو ایک آگ کا دہکنا وہ انگارہ پہنچاتا ہے۔ تو گناہوں کے اندر بھی دونوں طرح کے گناہ، چاہے گناہ بڑی شکل میں ہو جس کو انسان بہت ہی زیادہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یا گناہ معمولی درجے کا ہو جس کو انسان معمولی سمجھتا ہے لیکن نقصان پہنچانے کے اندر یہ بھی اتنا ہی مہلک اور مضر ہے کہ جتنا بڑا گناہ نقصان پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نیکی بھلے وہ بڑے درجے کی ہو یا چھوٹے درجے کی، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی وہ مخفی ہے، اور ہر گناہ چاہے وہ بڑے سے بڑا ہو چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پوشیدہ ہے۔ یہ نہیں کہ اگر گناہ چھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے ناراض ہوں گے، گناہ بڑے تو اللہ تعالیٰ زیادہ ناراض ہوں گے۔ ناراضگی تو ناراضگی ہے، ماں کو ناراض کیا جائے، باپ کو ناراض کیا جائے، بھلے کسی چھوٹی سی گستاخی کی وجہ سے یا کسی بڑے جرم کی وجہ سے، تو ماں کا دل دکھانا، باپ کا دل دکھانا ناراضگی تو ناراضگی ہے۔ سبب اس کے لیے کوئی چھوٹی سی حرکت بن جائے یا کوئی بڑا کام بن جائے تو ناراضگی، چاہے وہ گناہ کبیرہ کی شکل میں ہو، چاہے گناہ صغیرہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ بڑے جرم کی شکل میں ہو، چاہے چھوٹے جرم کی شکل میں ہو، لیکن ہر گناہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی چھپی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس طرح جسمانی امراض کے اندر جس بیماری کو ہلکا جانا جائے وہ شدید درجے کی بیماری ہے، اسی طریقے سے جس گناہ کو، جس روحانی مرض کو ہلکا جانا جائے تو وہ بھی حد سے زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کی شناخت کو بڑے عجیب انداز سے بیان فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام کمزوریوں سے واقف ہے، تم کھلا گناہ کرو وہ بھی ہمارے سامنے ہے، پوشیدہ رہ کر ایسا گناہ کرو کہ جو دیکھنے والا پکڑ نہ پائے لیکن وہ ذات وہ تمہیں دیکھ رہی ہے، اس سے چھپ کر تم کہاں جاؤ گے؟ بدکاری، زناکاری، جس کے کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ انسان بچتا ہے اس لیے کہ عزت داؤ پہ لگتی ہے، نیک نامی داؤ پر لگتی ہے، عزت پر داغ لگنے کا خطرہ ہے، اگر ذرا سے بھی راز فاش ہو گیا، پکڑا گیا تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ لیکن یہ بد نگاہی کا جرم، جس جرم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینانی تزنیان وزناہما النظر، یہ نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان دونوں نگاہوں کا زنا وہ دیکھنا ہے۔ زنا دونوں طرح کا ہے، ایک زنا ہے شرمگاہ کا، ایک زنا ہے نظروں کا۔ نظروں والا زنا یہ ایسا زنا ہے کہ جس کے کر لینے کے ساتھ انسان نیک بھی دکھائی دیتا ہے، نمازی بھی دکھائی دیتا ہے، پرہیزگار بھی لگتا ہے، متقی بھی لگتا ہے، حاجی اور نمازی بھی لگتا ہے، روزے کی حالت میں بھی یہ جرم کیا جا سکتا ہے اور حرم محترم میں ہوتے ہوئے بھی یہ جرم کیا جا سکتا ہے۔ ہر طرح سے اس جرم کو کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جبکہ بدکاری کرنے کے لیے ہر قدم پر رکاوٹ موجود ہے کہ انسان ڈرتا ہے کہ کہیں پکڑا جاؤں، عزت اور نیک نامی اور شرافت وہ سب کچھ پاش پاش ہو جائے گی، پارا پارا ہو جائے گی، چکنا چور ہو جائے گی، زندگی بھر ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ لیکن وہ زنا جو نگاہوں کے ذریعے سے کیا جائے، جس کے اندر نہ تو نیک نامی پر کوئی داغ لگتا ہے، نہ ہی عزت داؤ پر لگانی پڑتی ہے، نہ ہی بدنامی کا کوئی خطرہ ہے، ایسی چیز کے لیے بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنے گمان کے مطابق تو شاید یہ سمجھ لو کہ ہماری نیک نامی پر، ہماری نیکوکاری پر، ہمارے دیندار ہونے پر، ہمارے حاجی اور نمازی ہونے پر کوئی داغ نہیں آ رہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم پرلے درجے کے خائن ہو، جس کو اللہ پاک خائن قرار دے دیں تو پھر وہ نیک کیسے بن سکتا ہے؟ نیک نمازی بھی ہو، خیانت بھی کرے، ہمارے ماتحتوں کے اندر، ہمارے ملازموں کے اندر اور ہمارے زیر نگرانی کام کرنے والوں کے اندر، کہ جن کو ہم تنخواہ بھی دیتے ہوں، صبح و شام کا کھانا بھی مہیا کرتے ہوں، ان کے راحت اور آرام کے سامان بھی مہیا کرتے ہوں، اور اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ خیانت کرے، ہمارے گھر کی چیزوں میں خیانت کرے، ہمارے گھر کی عزت کے اندر، آبرو کے اندر خیانت کرے، ایسے ماتحت کو، ایسے مزدور کو، ایسے ملازم کو لمحے بھر کے لیے بھی ہم گوارا نہیں کرتے کہ ہمارا ماتحت ہو کر ہمارے مال کے اندر خیانت کرے یا اہل و عیال کے اندر خیانت کرنے کی کوشش کرے، تو لمحے بھر کے لیے بھی ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ تو رب ذوالجلال کی ذات ہے، کریم ذات کے جو زمانے سے دیکھتا چلا آ رہا ہے کہ بسا اوقات بچپن سے، لڑکپن سے، جوانی سے، ادھیڑ عمر تک اور بسا اوقات بڑھاپے تک اس بیماری کے اندر مبتلا دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ کریم ذات دیکھنے کے باوجود ہم وہ درگزر کا معاملہ فرما کر آگاہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہاری اس برائی سے غافل ہیں، تمہاری اس کوتاہی سے ہم غفلت میں ہیں، ایسی بات نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہاری اس خیانت کو اچھی طرح جانتا ہے اور تمہارے دلوں کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں وہ سارے سب کچھ اس کے سامنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز پر آگاہ فرما کر تنبیہ کر رہے ہیں کہ چوکنا رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم ہمیں غافل سمجھ کر اس چیز کے اندر مبتلا رہو۔ تو یاد رکھو کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا ہی کے اندر پکڑ بھی لیا کرتے ہیں۔ طواف کرتے وقت ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا کہ جو دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں آپ کے غضب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، اپنے غضب سے بچا لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من غضبک، اے اللہ میں آپ کے غضب، آپ کے قہر، آپ کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ایک آنکھ خراب تھی، ایک آنکھ صحیح تھی، بزرگ ہستی لگ رہے تھے، طواف کر رہے ہیں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ کی امان مانگ رہے ہیں، اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اس قدر لرزا اور ترزا خوف زدہ کیوں ہے کہ اللہ کے غضب سے اس قدر خائف؟ بتایا کہ ایک مرتبہ بد نظری کر رہا تھا، اچانک غیب سے کوئی چیز آ کر آنکھ پر ایسی لگی کہ بینائی جاتی رہی، اللہ نے ہاتھ کے ہاتھ ایسا پکڑ لیا کہ ایک آنکھ سے محروم ہو گیا، اب ڈر لگتا ہے کہیں دوسری آنکھ بھی ضائع نہ ہو جائے، دوسری بینائی بھی اللہ تعالیٰ چھین نہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کے گھر میں آ کر اس کی امان مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ اپنے غضب سے مجھے اپنی حفاظت نصیب فرمانا۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرما کر بتا دیا کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور کھلے عام اس جرم کو کرتے پھرو اور سمجھو کہ شاید ہم دیندار ہیں، نکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، تو یہ چیز تمہارے لیے خیانت کا سامان ہے۔ کہ انسان خیانت کرے تو کتنے ہی بڑا احسان فراموش ہے کہ رب کریم جس نے انعام فرمایا، یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، آنکھوں کی نعمت، قرآن کریم میں جہاں اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں کو بطور احسان کے گنوایا، وہاں فرمایا کہ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا ہم نے اس کے لیے روشن کر دی۔ انسان آنکھیں بند کرتا ہے تو دنیا سامنے بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو یہی بینائی ہے، یہی نگاہیں ہیں، یہی نظریں ہیں جس کے ذریعے سے پوری دنیا روشن ہے، انسان کو آسمان اور زمین اور اس کی تمام نعمتیں دکھائی دیتی ہیں۔ الم نجعل له عینین، یہ نگاہیں جو اللہ پاک نے اتنی بڑی رکھی، فرمایا کہ لا تمدن عینیک الى ما متعنا به، یہ نگاہیں تمہاری دنیا کے ساز و سامان کی طرف نہ اٹھیں کہ تم حرص و حمس کے اندر مبتلا ہو جاؤ، لالچ کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور ناشکری کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اور تم ان نگاہوں کو ان چیزوں میں ڈالو کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی ہو۔ یہ نگاہیں ہم نے تم کو اس لیے نہیں دی، یہ نگاہیں اگر غلط استعمال کی جائیں گی تو ایسی غلط نگاہوں کو استعمال کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا صمن بکمن عمیون، کہ نگاہیں رکھنے کے باوجود بھی یہ اندھے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت مل جانے کے باوجود اس نعمت نگاہ کو غلط استعمال کرے گا، ہدایت مل جانے کے باوجود اس سے پہلو تہی کرے گا، اعراض کرے گا، فرمایا کہ ہم قیامت اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة اعمى، قیامت کے دن ہم اس کو نابینا بنا کر اٹھائیں گے۔ تو یہ عظیم نعمت، اتنی بڑی نعمت جس کا بدل گزشتہ مضمون میں میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کسی بندے سے یہ دو کریم، یہ دو بہترین نعمتیں لے لے، یعنی جس کسی کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر نابینا رکھا، فرمایا کہ اس کا بدل سوائے جنت کے اور کوئی نہیں. اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن کا بدلہ، صرف نعمت کا بدلہ جنت ہے. اتنی عظیم نعمت اللہ پاک نے مفت میں ہمیں عطا فرما دی، اس نعمت کا ایسا بے باک انداز سے استعمال ہو، غلط جگہوں پہ استعمال ہو، احسان فراموشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے، کتنی بڑی ناشکری ہے، کتنی بڑی ناقدری ہے، کتنی بڑی احسان فراموشی ہے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت کو ہمیشہ نعمت سمجھتے ہوئے، قدردانی کرتے ہوئے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس خیانت سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، عبادات بھی کر رہا ہے، طاعات بھی کر رہا ہے، لیکن ہر چیز کھوکھلی ہے، ہر چیز ظلمت کا شکار ہے. اس لیے کہ یہ گناہ ایسا مہلک اور مضر ہے کہ جب انسان اس بد نگاہی کے جرم میں مبتلا ہوتا ہے تو کئی ایک نحوستیں اس پر برستی ہیں. سب سے بڑی نحوست اس کو جو ملتی ہے وہ یہ کہ انسان جو بد نظری کے اندر مبتلا ہو، بد نگاہی کا عادی مجرم ہو، اس سے عبادات کا نور سلب کر لیا جاتا ہے، عبادات کی حلاوت اور ذائقہ اور لذت سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. رفتہ رفتہ ایسا شخص جو بد نظری کے اندر مبتلا ہو کسی بھی انداز سے، ہوتے ہوتے اس سے پھر نیکیوں کی توفیق سلب کی جاتی ہے. آگے بڑھ کر ظلمت جب بڑھ جاتی ہے تو ہوتے ہوتے نیکیاں اس کو پھر کھلنے لگتی ہیں، بوجھ معلوم ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ اس گناہ کی سزا کے طور پر نیکیاں اس کو پھر بری لگنے لگتی ہیں، نیکیوں سے انسان کو نفرت اور بیزاری ہو جاتی ہے. تو شروع مرحلے میں عبادات کا نور سلب ہوتا ہے، عبادات کی حلاوت اور ذائقہ اس کی جو چاشنی ہے اس سے وہ محروم ہوتا ہے، اور عبادات کے اندر جو توفیق اس کو ملتی تھی اس میں کمی آنے لگتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے یہ نحوست اس درجے تک پہنچتی ہے کہ عبادات نہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان پھر ان عبادات سے بیزار ہو کر اس قدر ان کو بوجھ لگنے لگتی ہے وہ عبادات کہ انسان ان سے متنفر ہو جاتا ہے. تو یہ معمولی درجے کا جرم نہیں کہ جو انسان کو تباہ کاریوں کے اندر، عبادات سے محروم کرنے کے اندر، بھیانک انجام تک لے جانے کے تک انسان کو اس قدر دنیا کے اندر محروم کرتا چلا جاتا ہے. اور جب انسان اس جرم کا عادی مجرم بن جاتا ہے تو چہرے پر بھی ظلمت ٹپکنے لگتی ہے، اور وہ دل کی ظلمت چہرے کی سیاہی کی شکل میں سامنے آنے لگتی ہے کہ نور بصیرت رکھنے والے چہرہ دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں کہ یہ شخص اس بد نگاہی کے جرم کا عادی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس اور محفل میں ایک صاحب آئے، آتے ہوئے کہیں بد نظری کرتے ہوئے آئے تھے. آپ نے اپنے واعظ اور بیان کے درمیان میں ہی مصلحت اور حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ ہماری مجلس اور محفل میں چلے آتے ہیں حالانکہ ان کی نگاہوں سے زنا کے آثار ٹپکتے ہیں. یہ بھی ایک مصلحت اور حکمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو اصول سکھائے دوسروں کو نصیحت کرنے کے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، آپ اپنے رب کے راستے پر لوگوں کو دعوت دیجئے، لوگوں کو ترغیب دیجئے، لوگوں کو اللہ کے راستے تک بلائیے، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، ان کی مزاج شناسی کو سامنے رکھ کر، والموعظۃ الحسنۃ، اور پیارے انداز میں، میٹھے انداز میں، نرم رویے کے ساتھ، اپنائیت کے اور ہمدردی کے ساتھ، میٹھے بول کے ساتھ آپ اس کو دین کی طرف راغب کیجیے. نہیں یہ کہ سخت لہجے میں، سخت رویے کے ساتھ کہ انسان کسی کے اوپر اس طرح روک ٹوک کرے کہ گویا کہ لٹھ برسا رہا ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ حکمت اور موعظۃ حسنہ، نرم لہجے، میٹھے انداز میں، پیار و محبت، اپنائیت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف راغب کیجیے. یہی تو وجہ ہے کہ میٹھے بول کے ساتھ دین کی طرف بلانا، دین کی رغبت دلانا، اللہ کے راستے کو بتانا، اللہ کی بتائی ہوئی جو بھی دینداری کی چیزیں ہیں میٹھے انداز میں، نرم رویے، نرم لہجے کے ساتھ بتانا، یہ زیادہ مؤثر ہوا کرتا ہے بنسبت اس کے کہ انسان کے اوپر سخت لہجہ سخت رویہ اختیار کیا جائے. ایک شخص کلین شیو صف اول کے اندر نماز کے لیے ایک مسجد میں آگے پڑھے تو امام صاحب نے بھرے محفل میں اور بھری سب کے اندر کہا کہ یہ عورتیں پیچھے ہو جائیں, کہ جو کلین شیف تھے ان کو عورت سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ زنانہ پیچھے چلی جائے کہ جن کی داڑھی مڈی ہوئی ہے یہ اس قابل نہیں کہ صف اول میں کھڑے ہوں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کے برعکس ہیں. آپ نے ہمیشہ نصیحت بڑے پیار بھرے انداز میں کی, عملی انداز میں کی, اس انداز میں کی کہ آپ کو دیکھنے والے خود آپ کے انداز آپ کے حال حلیے کو اپنایا کرتے تھے. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ لستا علیہم بمسیطر, ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا کہ آپ زبردستی ان کے اوپر تھوپ دیں. آپ کے اخلاق تو بڑے کریمانہ تھے, بڑے پیار بھرے انداز میں, بڑے شفقت بھرے انداز میں, ہمدردی اور اپنائیت کے ساتھ سرداران قریش کو بھی اگر آپ دعوت دیتے تھے بڑے پیار بھرے انداز میں, للکار کے ساتھ کبھی آپ نے دعوت نہیں دی. اس نوجوان کو جب امام صاحب نے کہا کہ زنانہ اور خاتون پیچھے چلی جائیں, اس کے دل پر ایسی چوٹ لگی, اتنا دل برداشتہ ہوا کہ بھری نماز کے صف کے اندر مجھے عورت کہہ کے صف اول سے پیچھے نکال دیا. اس دن سے اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. کہا کہ آئندہ میں نماز نہیں پڑھوں گا. قیامت کے دن اگر اللہ پاک نے مجھ سے سوال کیا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی, میں کہوں گا کہ فلاں مولانا صاحب کی وجہ سے میں نے نماز چھوڑی تھی. تو سخت رویہ اختیار کرنے سے انسان دین سے برگشتہ ہو جاتا ہے, باغی ہو جاتا ہے, متنفر ہو جاتا ہے. تو دینداری کے اندر میٹھے رویے کو اپنانے کی تعلیم بھی دی, تلقین بھی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو حکمت اور موعظت کا انداز دیا وہ یہی تھا کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف اور نور ہدایت کی طرف بلائیں, حکمت مصلحت اور موعظہ حسنہ بڑے پیارے نصیحت بھرے انداز میں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عمومی انداز کو اپنایا. فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ ہماری محفل میں چلے آتے ہیں حالانکہ ان کی نگاہوں سے زنا کے آثار ٹپکتے ہیں. چاہتے تو کہہ دیتے کہ اٹھ جاؤ ہماری محفل سے, جاؤ استغفار کر کے آؤ. اگر سخت رویہ بھی شریعت کے اندر مطلوب ہوتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت یافتہ تھے تو براہ راست چونکنے کے بجائے عمومی انداز کو اپنایا کہ سمجھنے والا سمجھ جائے اور اس کا راز فاش بھی نہ ہو. حضرت حسنین, حضرت حسن, حضرت حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے, ایک بوڑھے شخص کو دیکھا وضو کر رہے تھے بڑے بے ڈھنگے انداز سے, خلاف سنت, الٹے سیدھا وضو کر کرا کے فارغ ہوئے. تو تھے عمر رسیدہ, تو دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ان کو صحیح وضو کا طریقہ سکھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ہم دونوں وضو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں جس کا وضو صحیح ہو آپ اس کی تصویب کر دیں. تو دونوں نے مشورہ کر کے آئے, کہا کہ بابا جان ہم آپ کے سامنے وضو کریں گے, سنت کے مطابق آپ ہمیں بتانا کہ کس کا وضو زیادہ اچھا ہے. تو پہلے ایک بھائی نے وضو کیا, پھر دوسرے بھائی نے وضو کیا. وہ عمر رسیدہ بزرگ ہستی بھی ظاہر ہے کہ سمجھ گئے کہ بغیر کسی وجہ کے یہ دو نوجوان آگے میرے سامنے وضو کر رہے ہیں, اور جس انداز سے وضو کیا سمجھ گئے کہ سنت کے طریقے کے مطابق ہے. تو دونوں نے وضو کیا تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بھائی بیٹا بات یہ ہے کہ آپ دونوں نے جو وضو کیا دونوں کا وضو سنت کے مطابق ہے, میں نے جو وضو کیا تھا وہ خلاف سنت تھا. آپ کے طریقوں کو دیکھ کر میں نے بھی طریقہ سیکھ لیا کہ سنت کے مطابق وضو کس طرح کیا جاتا ہے. انداز نرم اختیار کرنے سے زیادہ اچھا اثر پڑتا ہے اور انسان بات کو زیادہ اچھے انداز سے قبول کر لیتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ بسا اوقات اس بد نظری کی ظلمت کا اثر انسان کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محفل کے اندر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ ہمارے ہاں چلے آتے ہیں حالانکہ ان کے چہروں سے, ان کی نگاہوں سے ظلمت کے آثار ٹپکتے ہوتے ہیں. اس لحاظ سے کئی ایک نحوس ایسے ہیں جو اس بد نظری کی وجہ سے انسان کو جھیلنی پڑتی ہیں, اور جہاں اور دوسرے تیسرے نقصانات ہیں ان میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کو اور دوسرے گناہوں کے کرنے کی وجہ سے تو سیری مل جاتی ہے, سیر ہو جاتا ہے, شراب نوشی کرنے والا شراب بھی ایک حد تک پیتا ہے، اس کے بعد سیر ہو جاتا ہے، جرم کرنے والا دوسرے تیسرے قسم کے جرائم کرنے والا، زنا کرنے والا ایک حد تک زنا کرتا ہے اس کے بعد سیر ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کھانے پینے والے حرام کھانے پینے والے ایک حد تک کھا کر اس کے بعد سیر ہو گیا، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کے اندر مبتلا انسان اس کو سیر ہی نہیں ہوتی۔ جب اس نے نظر اٹھائی اور نظر کو نہ بچایا تو نظر نہ بچانے کی وجہ سے دل کے اندر نظر جب پڑ گئی دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی، اور یہ طرفین کے لیے ہے، بد نظری کی بیماری مردوں کے لیے عورتوں پر نظر پڑنے سے ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے مردوں پر نظر پڑنے سے ہوتی ہے، جس طرح مردوں کے لیے نامحرم پر نظر ڈالنا حرام تو عورتوں کے لیے بھی نامحرم پر نظر ڈالنا حرام۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے دونوں کے لیے بالکل جداگانہ حکم بیان فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ مؤمنین سے فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مؤمنات سے بھی فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ تو یہ طرفین کے لیے ہے کہ مرد کا نامحرم عورت پر، عورت کا نامحرم مرد پر نظر اٹھانا یہ حرام کا سامان ہے، جس چیز سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں منع فرما دیا اس کے باوجود بھی انسان وہ کام کرے تو ایسا کام کرنے والا حرام کا مرتکب کہلاتا ہے۔ اس لحاظ سے طرفین کو منع کر دیا کہ اپنی اپنی نگاہوں کو، نظروں کو جھکا کے رکھو، جب نظروں کو جھکاؤ گے تو تمہارے دل میں ایک دوسرے کی ناجائز محبت پیدا نہیں ہوگی، اور اگر نظر کو نہ جھکایا، نظر اٹھا لی بے باک انداز میں، تو ظاہر ہے کہ اس نظر کے بعد دل کے اندر محبت اور چاہت اور سامنے والے سے الفت اور انسیت پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں محبت جب بڑھ جاتی ہے تو عشق پیدا ہو جاتا ہے، عشق کے نتیجے میں ناجائز تعلق انسان قائم کرتا ہے، اور اس ناجائز تعلق کی ظلمت وہ انسان کے چہرے پر، دل پر، اس کے پورے وجود پر ایسا اثر ڈالتی ہے کہ انسان جیتے جی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ عشق انسان کو ایسا برباد کرتا ہے کہ انسان نہ دنیا کا رہتا ہے نہ دین کا رہتا ہے۔ کتنے ہی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کتنی ہی خواتین ہیں کہ جو عشق میں ناکام ہو کر خودکشیاں کر بیٹھتی ہیں، کتنے ہی نوجوان ہیں کہ خودکشی کر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو اس مہلک مرض سے نہیں بچایا، اس پہلی سیڑھی پر چڑھنے سے اپنے آپ کو نہیں بچایا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ نگاہ شیطان کے زہر میں بجھائے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جب یہ چلتا ہے تو انسان کے اندر ایسے زہریلے اثرات چھوڑتا ہے کہ اگر اس کا بر وقت تدارک نہ کیا جائے تو انسان کے اندر زہر آ جاتا ہے، اور انسان غفلت کے اندر مبتلا ہو، دھوکے میں مبتلا ہو کہ نظر میری صاف ہے، دل میرا پاک ہے، میں تو صاف ستھری نظر ڈالتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ پاک وہ علیم مطلق ذات ہے جس نے قرآن کریم کو اتارا، قیامت تک کے لیے اتارا، جو چیز حلال تھی حلال کر دی، جو چیز حرام تھی حرام کر دی، اللہ تعالیٰ کی حلال کی بھی چیز قیامت تک حرام نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی حرام کی بھی چیز قیامت تک حلال نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں حرام کر دیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اب کوئی کہے کہ میری نگاہ پاک ہے تو یہ بہت بڑا مجرم ہے کہ جو اللہ کے کلام کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نظر کو جھکاؤ اور یہ نظر اٹھا کر کہتا ہے کہ میری نگاہ پاک ہے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ پاک اور کون ہوگا، ان سے زیادہ پارسا اور پاکیزہ ہستی اور کون ہوگی؟ جب کبھی آپ کے پاس امت کی مائیں اور بہنیں آیا کرتی تھی مسئلے مسائل دریافت کرنے، بات چیت کے لیے، عورت سے بات چیت کرنا دینی مسائل کی معلومات کے لیے، مسئلے مسائل کے لیے، اور دینی لحاظ سے یا بوقت ضرورت اس کی اجازت اور گنجائش، حضرات صحابیات بوقت ضرورت آ کر اس اوقات کی صحابی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کرتی تھی۔ جب صدقات خیرات کی آپ نے ترغیب دلائی، چند ایک خواتین جمع ہو کر آئیں، ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خاتون اہلیہ محترمہ بھی تھی، وہاں آ کر کنارے پر کھڑی ہو کر حضرت بلال حبشی کو بلایا، کہا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر یہ صدقات، نفلی صدقات خواتین کرنا چاہیں اور اگر شوہر ضرورت مند ہو تو کیا اپنے شوہر کے اوپر بھی نفلی صدقہ کر سکتی ہیں، لیکن ہمارا نام ظاہر نہ کرنا، گمنام انداز سے پوچھنا۔ وہ آئے، ظاہر ہے کہ حضرت بلال ہیں، خواتین ان سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں، بوقت ضرورت بات چیت ہو رہی ہے، پیغام لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مسئلہ دریافت کیا، آپ مسکرائے، فرمایا کہ یہ خواتین کون کون سی ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ حضور کے سوال کے جواب میں پھر انکار کرنا یا خاموش رہنا یہ حضرت بلال کے بس کی بات نہ تھی، اور مان لیا کہ ایک تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ محترمہ ہیں، دوسری فلانے قبیلے کی خاتون ہیں، فرمایا کہ جاؤ ان کو کہہ دو کہ اگر عورت اپنے شوہر کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے کوئی صدقہ اچھائی کی نیت سے خرچ کرے گی تو اللہ پاک اس پہ اور زیادہ ڈبل اجر عطا فرمائیں گے، کہ وہ نیکی بھی کر رہی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کر رہی ہے۔ تو بوقت ضرورت عورتوں سے کلام کرنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کو مسئلے مسائل بیان کرنا، یہ چیزیں شریعت میں اجازت۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پاکیزہ کون سی ہستی ہوگی؟ آپ کے سامنے بھی جب امت کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں آتی تھیں جو آپ کے لیے روحانی اولاد کا درجہ رکھتی تھی، ان سے بھی آپ نے ہمیشہ پردہ فرمایا ہے۔ کبھی کوئی بھی خاتون ایسی نہیں ہوئی کہ جنہوں نے اپنا حجاب ہٹا دیا ہو، بے پردہ ہو کے آپ سے ملاقات کی ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بوقت ضرورت خواتین اسلام سے گفت و شنید فرمائیں، ان کی رہنمائی فرمائیں، تو پردہ بدستور حائل ہو، وہ حجاب میں ہو، اپنی اوڑھنی کے اندر چھپ کر آئیں، با پردہ ہو کر آئیں، اور ہم یہ گمان کریں کہ ہماری نظر صاف ہے، دل پاک ہے، ہم تو نظر اٹھا رہے ہیں، ہماری نظر صاف ہے، تو یہ بہت بڑا ایک جرات مندانہ اور بہت بڑا گستاخانہ اقدام ہوگا۔ اللہ حکم دے رہا ہے نظر جھکا کے رکھو، یہ نظر اٹھاتا ہے کہ میری نظر صاف۔ امت کی مائیں امہات المؤمنین کتنی پاکیزہ ہستیاں گزری ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا وازواجہ امہاتہم، کہ آپ کے ازواج مطہرات مؤمنین کی مائیں ہیں، ان ماؤں تک کو حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جب کبھی تمہیں بوقت ضرورت ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو ان سے جب چیز مانگو فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو تم پردے کے پیچھے سے ان سے وہ چیز مانگو، آمنا سامنا نہ کرو۔ مائیں ہیں، یہ روحانی اولاد ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ پردہ بیچ میں حائل ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ جو فرمایا تھی کہ میں اور میمونہ دونوں حضور کی خدمت میں موجود تھے، آپ کے نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، آپ نے فرمایا کہ پردہ کر لو، تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ تو نابینا ہے، کیا تم بھی نابینا ہو؟ تم تو نابینا نہیں، تم تو ان سے پردہ کرو کہ تمہاری نگاہ ان کے اوپر نہ پڑ جائے۔ اس قدر احتیاط کے پہلو اللہ پاک نے ہمارے سامنے رکھ دیے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، ازواج مطہرات کی مقدس ہستیاں اور صحابہ اکرام کی پاکیزہ شخصیات، ان سب کے لیے یہ حکم آ رہا ہے کہ جب کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے پردہ بیچ میں حائل ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ پاک نے ہدایت کا درس رکھا کہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں تو دل کا صاف ہوں، نگاہوں کا پاک ہوں، میں تو اپنی بہن بنا رہا ہوں، ماں بنا رہا ہوں، خالہ بنا رہا ہوں، چاچی نانی دادی بنا رہا ہوں، یہ سارے شیطانی دھوکے ہیں۔ شیطان انسان کو ان دھوکوں میں مبتلا کر کے نگاہوں کو تسکین پہنچا رہا ہے، جس کے ذریعے سے دل کے اندر گھناؤنے خیالات جنم لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ ظلمت اور چہرے کی نحوست کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ لحاظ سے کئی ایک نحوستیں سامنے آتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی تو یہ کہ انسان کے اندر عبادات کی حلاوت جاتی رہتی ہے، نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے اور آہستہ آہستہ نیکیوں سے انسان متنفر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انسان اگر اپنے آپ کو شیطان کے زہریلے تیر سے نہ بچائے تو رفتہ رفتہ وہ اس نگاہ کی وجہ سے عشق میں مبتلا ہو کر ظلمت کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان یہ ظلمت ایسی گہری ہوتی ہے، دل پر ایسا اثر کرتی ہے کہ بسا اوقات عاشق ہو گیا اور اس کے بعد نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے سجدے بھی کر رہا ہے، عبادتیں بھی کر رہا ہے اپنے اس محبوب کو پانے کے لیے، سجدے بھی کیے تو اللہ تعالیٰ کی چاہت میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر نہیں، لمبی لمبی تسبیحات اور وظائف کھینچ رہا ہے تو اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے، مطلوب کو پا لینے کے لیے۔ تو یہ ساری کی ساری عبادتیں کر رہا ہے لیکن چونکہ اس میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، یا بسا اوقات ایک طرف تو اس بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہے، دوسری طرف نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی ہو رہے ہیں، صدقات خیرات بھی ہو رہے ہیں، تلاوت کلام پاک بھی ہو رہی ہے، ذکر اذکار بھی ہو رہے ہیں، لیکن دل سے وہ عشق کا بھوت نہیں اترتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنے زیادہ گہرائی کے ساتھ، اتنے زیادہ رسوخ کے ساتھ ظلمت دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے کہ یہ عام عبادات سے یہ ظلمت دھل نہیں پاتی. اس ظلمت کو دھونے کے لیے دل پر چوٹ لگانی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ انسان بار بار اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنائے کہ نفس اور شیطان اور انسان کے اندر چاہت اور تقاضا پیدا ہو رہا ہے بد نظری کا، بد نگاہی کا، گناہ کر لینے کا، لیکن یہ اپنے آپ کو اس وقت ضرب کاری لگا کر روکتا ہے. تو جب دل پر اس قسم کی چوٹ پڑتی ہے کہ دل چاہتا ہے بد نظری کرنے کا، لیکن یہ اپنے آپ کو مارتا ہے، اپنی خواہشات کو دباتا ہے، اس قسم کی جب مجاہدے کرتا ہے تو اس مجاہدے کے ذریعے سے اللہ پاک اس کو نور عطا فرماتے ہیں. ہمارے بزرگ اکابرین میں سے وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو تقاضا ہو شدید درجے کا بد نظری کرنے کا، سامنے ماحول موجود ہے اور دل کے اندر رجحان ہو رہا ہے بد نظری کا، اس وقت اگر انسان اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جذبات کو دبائے، اس تقاضے کو توڑ دے، تو اللہ پاک لمحوں کے اندر اپنا قرب عطا فرماتے ہیں کہ بندے نے اللہ کی چاہت میں، اللہ کی محبت میں اپنے جذبوں کو مارا، اپنے تقاضوں کو دبایا، تو اللہ پاک بھی پھر اس کو ایسا انعام عطا فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو اللہ پاک پھر نور عطا فرماتے ہیں اور قربت عطا فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندہ لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتا ہے. اس لحاظ سے یہ بہت ہی زیادہ مہلک اور مضر مرض ہے کہ اگر اس کی طرف دھیان اور توجہ نہ دی جائے تو بسا اوقات انسان عبادتیں کرتا ہے لیکن ساری عبادتیں کھوکھلی، سارے کے سارے ذکر اذکار کھوکھلے، اور بعض دفعہ یہ ظلمت اتنے گہرے اثر ڈالتی ہے کہ اندر تھوڑا بہت جو نور ہوتا ہے وہ بھی انسان سے سلب ہو جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ جا رہے تھے، ساتھ میں ایک شخص بھی آپ کے چل رہا تھا، سامنے سے ایک خوبصورت دو عمر لڑکا آتا دکھائی دیا تو اس نے شہوت بھری نگاہ اس پر ڈالی. حضرت فوراً بھاگ گئے کہ اس وقت اس نے ناپاک نظر اس پر ڈالی ہے. فرمایا کہ بچوں، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے بھیانک انجام کا سامنا کرو. تو آپ نے اس کو جو کرنا کیا، فرمایا کہ اس بات سے بچو کہ تم نے مجھے الگ حرکت کی، اس کی نمونہ تمہیں دیکھنی پڑے گی. تو روایت میں وہ شخص نوجوان آپ کی زبان تھا، حضرت جنید بغدادی نے اس وقت اس کو ٹوکا کہ تم نے جو ناپاک نظر شہوت بھری نظر سے اس نظر ڈالی، سامنے سے آنے والا جو لڑکا والا لڑکا عیسائی تھا، اس زہری نظر کا اثر اس کے پاس زبان اثر کرنے کے بعد وہ ہجرت زبان کے نظر سے محروم ہو گیا. تو بزرگان دین نقصانات سے باخبر ہوا کرتے ہیں، سمجھا کرتے ہیں یہ چیزیں جن کو معمولی سمجھا جا رہا ہے، ہلکے کے طریقے جانا جا رہا ہے. اگر اس سے بچاؤ کے جماعت نہ کیے جائے اور اس سے دارو نہ کیے جائے تو پھر ایسے خطرات انسان کو بھگتنے پڑتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ اتنا عام ہو چکا، بے حیائی عام ہو چکی، ہر طرف فحاشی ہے اور یعنی ہے بے پردگی ہے، اور باہر گھر ہر طرف بے پردگی ہے. جگہ باہر ہونے کی وجہ سے تصدقوں کو بچانا مشکل ہے. ایک نوجوان اپنے بزرگ کے پاس گیا، حضرت یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے اس سے بچنا مشکل ہو گیا. میں ہمت والے کی کوئی چیز ایسی ہے جو مشکل ہو، ہر کام آسان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک نے جو ہمیں مکلف بنایا وہ ہمارے لیے وسعت اور ہماری حیثیت کے مطابق اللہ پاک نے جو ہمیں مکلف بنایا وہ ہمارے لیے وسعت اور ہماری حیثیت کے مطابق اللہ پاک نے جو ہمیں مکلف بنایا وہ ہمارے لیے وسعت اور ہماری حیثیت کے مطابق اللہ پاک نے جو ہمیں مکلف بنایا وہ ہمارے لیے وسعت اور ہماری حیثیت کے مطابق اللہ پاک نے جو ہمیں مکلف بنایا وہ ہمارے لیے وسعت اور ہماری حیثیت کے مطابق. بزرگ نے فرمایا کہ بچنا کوئی مشکل کام نہیں، شرط یہ کہ اللہ کے غضب کا ڈر ہو، اللہ کے کوڑے کے کوڑے کا ڈر ہو. ڈر اگر ہو تو مجالے کے ساتھ نظر کو مجالے سے قدم اٹھا لے. انہوں نے عملی طور پر اس کا نقشہ پیش کیا، اس نوجوان کو اپنی مرید کے ساتھ کر دیا. فرمایا کہ یہ کٹورا لے لو پانی کا، اس کو پانی سے سر کر اس کو لے جاؤ،
ارے تالاب کے اندر ایک جنے سے لے کر کچھ سے جنے تک اس کو لے کر چلنا اور کہا کہ یہ پانی سے بھرا ہوا بھرا ہوا ہے اس کو پانی کتنا نہیں چاہیے اور مریض صاحب نے ہمیں بتایا کہ جہاں کہیں یہ پانی گرا ہے اس سے کچھ لوگ وہاں پر بھرے بازار کا سرکار یہ بازار کے جنے سے اس سنے تک پانی کا بھرا ہوا بھرا ہوا لے کر چلنے لگا اس احتیاط کے ساتھ لگتا ہے کہ وہاں تک ہو گیا لیکن پانی نہیں گرا واپس آیا پوچھا کہ پانی گرا نہیں گرا جوتا پڑا نہیں پڑا اچھا یہ بتاؤ بازار میں کیا آیا تھا دائیں طرف آیا تھا بائیں طرف آیا تھا مرد کی قیمت میں اور کی گری تھی مرد پر کی قیمت میں بے پر کی قیمت مجھے کیا پتہ میں تو پانی سے باہر آیا تھا پانی کے جانے کے جگہ میں آیا تھا میں نے کسی سے پوچھتے کو کہا نہیں خطرے سے جانے کے جگہ میں پانی گیا اور سب جوتا پڑے رہے گھرے بچے میں بے زدگی رہے گی اور میں ایک جوتے کے جگہ کی وجہ سے پانی بچانے کے سارے بازار سے
جلال کے بعد
تو جب یہ صاف ہو، ایمان صاف اور نصیب ہو، گناہوں سے بچنے کا طریقہ نصیب ہو جائے، مومن کا مزاج صاف ہو جائے، صاف ستھری طبیعت کا مالک ہو جائے، تو پھر انسان کو نیکیوں کے علاوہ گناہوں کا گرمگرماہٹ محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے ایسا حساس بنایا، سرما لگا تو آپ ٹھنڈی ہوتی ہے، آپ کے معمولی شدید کا آئے، معمولی سے زبر آئے، آپ بے چین ہو جاتی ہے۔ تو مومن کا مزاج ایسا ہے، اس کو اللہ پاک نے ایسا بنایا، ایمان اور ایمانیات کے ساتھ اس کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، سکون اور قرار ملتا ہے۔ اور اگر گناہ ہو جائے تو بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ایمان والا مزاج عطا فرمائے، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے کہ کسی وجہ سے نیکی کی کہا جائے معروف، برائی کو کہا جائے منکر، منکر کا معنی اور بھی نہیں ہے، معروف کا معنی جانا کی جانا نہیں ہے۔ مومن کے مزاج میں نیکی جانا کی جانا نہیں ہے، اس سے اس آنکھ کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور برائی منکر ہے کہ اور بھی نہیں ہے، اس سے اس کو الجھن ہوتی ہے، برائی نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح آپ میں بھی نکلا اور بڑا آواز ہوتا ہے تو مومن کا مزاج جب حقیقت میں صحیح مزاج بن جائے تو مومن کے لیے برائی آنکھ کا ٹھنڈک بنتی ہے، اور نیکی اس کی آنکھوں کو مطلع اور پھر تمام گھر کے جذب بھی اور گھر کے اندر صاف ستھرا ماحول ہو، بے پردگی نہ ہو، خدا نہ خاصا گھر کے اندر بے حیائی والے ماحول نہ ہو، ٹی وی کے اندر بے حیائی کے سارے سارا سامان ہے، فلم اور ڈراموں کے اندر سجے بنے سارے سامان کی تیار پیش کر دیے جاتے ہیں، خدا نہ کرے کہ ہمارا گھر وہ صحبت کا ماحول پیش کرے کہ ہم سب ایک ساتھ کے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ماں اور بیٹی، ماں اور بیٹی، ماں اور بیٹا سب مل کر مناظر دیکھتے ہیں، وہی باپ اور بیٹا، وہی ماں اور بیٹی، باہر رہائی کے مناظر کے ساتھ دیکھنے میں شرم و حیا محسوس کرتے ہیں، لیکن ٹی وی کی سکرین پر فلم اور ڈراموں کی شکلوں میں وہ تمام رہائی کے مناظر انسان دیکھ رہے ہیں، تو یہ گھر اپنے ہاتھوں میں انسان سہر محال بنا لیتا ہے، اپنے گھر کو سہر محال اپنے سے بچانے کی ضرورت ہے، اور اسباب اور گھر کو اپنے سے بچانے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں فحاشی کے سارے کو سامان گھر کے اندر مہیا ہو جاتا ہے، بہنوں کو، بیویوں کو، ماں کو بچانے کی ضرورت ہے، تاکہ گھر کے اندر اور باہر معاشرے کے اندر یہ بے حیائی کا سیلاب عام نہ ہونے پائے۔ اور اسی طریقے سے جب انسان گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے، اے اللہ مدد فرما، معاشرے میں یہ وہاں ہوں، مدد کرنے کے لیے انسان وہاں ہوں گے، آپ بھی میری مدد فرما، میری مدد کی عبادت کے لیے مجھے توفیق عطا فرما۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے غضب کو سامنے رکھے، اس کا ڈر اگر وہ مسلط رکھے، اللہ کا ڈر اگر انسان کے دل میں پانی نہیں ہوا، جس طرح پانی کے ڈر سے، پانی کے ڈر کے ڈر کی وجہ سے انسان بھرے بازار سے مر جاتا ہے، اللہ کے غضب کا ڈر انسان پر غالب ہوگا، انسان بھرے معاشرے میں گزرے گا، لیکن نظر اپنی طرف کو تو نہیں پھیر پائے۔ اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو غیر دلائے، غیور بنے، جس طرح سے دبے یہ نظر اٹھایا کر کسی کی بہن پر، کسی کی بیٹی پر، کسی کی ماں پر ڈال رہا ہوں، تو میری بہن بیٹی موجود ہے، میرے نظر کی گواہ میں نہیں ہوتی کہ میری بہن بیٹی پر، میری ماں، میری بیوی پر بھی نظر اٹھایا، تو میری بھی یوں ہوں، میں کسی کی بہن بیٹی پر کیوں نظر اٹھاؤں، اپنی غیرت کو لگا لے، جس طرح میں اپنی بہن بیٹی کے اوپر ماں باپ نظر کو برداشت نہیں کرتا، تو میں کسی دوسری کی بہن بیٹی کے اوپر باپ نظر نہیں ڈالتا۔ تو غیرت کو لگایا نہ کرے، تو اپنی نظر کو جھکا لے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، انسان اپنے دل کو جھکانا نہ پیدا کر لے، کہ جیسے کبھی اس سے کسی کسی اندر جھک کر رہا ہو تو پھر اپنے لیے کچھ زکات پڑھا نہ کرے، کتنی زکات کا کروں گا، اتنا صدقہ خیرات کروں گا، روزہ رکھوں گا، کوئی بھی نفس کی عبادت سے نہیں اندر کو جھکانا نہ لگا لے، اور پھر خدا کا خاص بہار کا ماحول میں کبھی پتہ ہے جانی ہو جائے، واپس خاص کو لگا نماز استغفار پڑھ کے اللہ تعالی سے جن لگائے معاف کرا کے، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، آج تو آپ سے معاف مانگتا ہوں، آئندہ کے دن پر ہی توبہ کرتا ہوں، ان شاء اللہ آئندہ میری گستاخی نہیں ہوگی۔ اس طرح سے جانور کو لگانے سے جن چیزیں ہیں، کسی وجہ سے انسان اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھے، گھر سے نکلے تو بابا اللہ کی مدد مانگے، اور جب کبھی یہ موقع آئے اپنی غیرت کو لگا کے، میری بھی بہن بیٹی موجود ہیں، ان کے وجہ سے مجھے دوبارہ نہیں کسی کی نظر پڑے، تو
جھکا کے لئے والا ہے ہمیشہ کامیاب رہا ہوگا معاشرے کے اندر باقی زندگی گزرنے